منگل 13 نومبر کے سیروین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. حماس اور اسرائیل کے درمیان حالیہ برسوں کی بدترین راکٹوں اور میزائلوں کی لڑائی، اسکول اور کالج بند اور زندگی معطل. جنگ بندی کے امکانات بھی ہیں، لیکن تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. اسرائیل اور فلسطینی گروہ حماس کے درمیان 4 سال سے جاری تنازع کی شدید ترین جھڑپوں میں سے ایک قرار دی جانے والی لڑائی جاری ہے. فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں کم از کم 6 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
اسرائیل کے ایک جنگی ہیلی کاپٹر سے کئی لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ شمالی غزہ کی پٹی سے سیکیورٹی باڑ پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس حملے میں اب تک کسی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی. حماس کی جانب سے اسرائیل کی جانب راکٹ داغنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کے دوران ایک شہری ہلاک ہوا ہے. حالیہ جھڑپیں اسرائیلی اسپیشل فورسز کے غزہ میں اتوار کو ایک آپریشن کے بعد سے ہوئی ہیں. اس آپریشن میں 7 فلسطینی اور ایک اسرائیلی سپاہی مارا گیا تھا.
ادھر اسرائیل اور حماس کے درمیان ٹویٹر پر بھی جنگ جاری ہے. حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ اشکلون نامی جگہ سے دور رہیں جہاں سے ان کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے لانچ کیے جا رہے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی اور جنوبی جنگلات میں لگی آگ کے نتیجے میں جہاں وسیع علاقے میں مالی نقصان ہوا ہے، وہیں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 44 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں. تفصیل کے ساتھ عابد حسین.
حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کیلیفورنیا کی تاریخ کی مہلک ترین آگ کے نتیجے میں 228 افراد لاپتہ ہیں جبکہ آگ پھیلتی جا رہی ہے. 7,000 سے زیادہ املاک تباہ ہو گئی ہیں جبکہ 15,500 کے قریب عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. آگ کے نتیجے میں 2.5 لاکھ لوگوں کو ہنگامی طور پر نقل مکانی کرنا پڑی ہے. آگ سے بچ نکلنے والے افراد نے اپنے خوفناک تجربات بتائے ہیں، جبکہ کئی لوگوں نے ایسی ویڈیو شوٹ کی ہیں جن میں جانوروں اور انسانی باقیات کے جلنے کے ہولناک مناظر موجود ہیں. ادھر جنوبی کیلیفورنیا میں بعض علاقوں میں نقل مکانی کے احکامات ہٹا لیے گئے ہیں، لیکن ہوا کی وجہ سے آگ اب بھی بھڑک رہی ہے.
پاکستانی حکام نے آسیہ بی بی کے معاملے پر کینیڈا کی جانب سے پاکستان سے رابطہ کیے جانے کی تصدیق کی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کو فون کرتے ہوئے ان سے دیگر معاملات کے علاوہ آسیہ بی بی کے معاملے پر بھی بات کی. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے کینیڈین ہم منصب کو بتایا کہ آسیہ بی بی پاکستانی شہری ہیں اور پاکستان ان کے تمام قانونی حقوق کا مکمل احترام کرتا ہے. خیال رہے کہ پیر کو پیرس میں خبر رساں ادارے اے ایف پی کو ایک خصوصی انٹرویو میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ ان کا ملک توہین مذہب کے مقدمے سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو پناہ دینے کے لیے پاکستان سے بات چیت کر رہا ہے.
آسیہ بی بی اس وقت کہاں موجود ہیں، اس حوالے سے حکام تاحال خاموش ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں 2 تاجروں کو قتل کیا گیا ہے. ان میں سے 1 تاجر کی لاش ملی ہے جن کو 5 روز قبل اغوا کیا گیا تھا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ڈیرہ مراد جمالی سے 5 روز قبل معروف تاجر محمد نواز مینگل کو اغوا کیا گیا تھا. ان کی تشدد زدہ لاش آج کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ کے علاقے کٹ کوچہ سے ملی. ان کے قتل کے خلاف سندھ اور بلوچستان کے درمیان شاہراہ کو مشتعل افراد نے ڈیرہ مراد جمالی کے مقام پر بند کیا، جبکہ ڈیرہ مراد جمالی شہر میں تجارتی مراکز بھی بند رہے. ادھر افغانستان سے متصل چمن میں بھی نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دادمیر نامی تاجر ہلاک ہوا. چمن میں بھی تاجر کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا.
افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے غزنی سے سینکڑوں کی تعداد میں شہری گھر بار چھوڑ کر نکل رہے ہیں. اس سے پہلے علاقے میں طالبان جنگجوؤں نے چیک پوائنٹس اور افغان فوج پر کئی حملے کیے تھے جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی تھیں. بے گھر ہونے والے افراد کو فی الوقت غزنی میں مساجد میں عارضی طور پر رکھا گیا ہے. گزشتہ 10 دن کے دوران طالبان نے غزنی میں سرکاری افواج سے کئی جھڑپوں کے بعد علاقے میں اثر رسوخ بڑھا لیا ہے. افغان اسپیشل فورسز کے 25 اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد کابل میں بھی شہریوں کی جانب سے زیادہ تحفظ کے مطالبے کے ساتھ مظاہرے کیے گئے. سندھ میں تھیٹر سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ اس فن کو دیکھنے کے لیے لوگ موجود ہیں، لیکن سرپرستی اور تحفظ نہ ہونے کے باعث تھیٹر کی سرگرمی کم ہوتی جا رہی ہے. کراچی میں سندھ تھیٹر فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے جس کا مقصد صوبے میں تھیٹر کی بحالی ہے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے سندھی تھیٹر کے ہدایتکار رفیع رئیسانی اور سندھی ادب کے استاد قاسم راجپر سے بات کی.
کراچی، حیدرآباد، یہ بڑے شہر جو ہیں، یا لاڑکانہ یا خیرپور، تو اس میں تو اچھے طریقے سے تھیٹر جا رہا ہے، لیکن باقی جو ڈسٹرکٹ ہے تو اس میں بالکل لوگ دیکھنے کے لیے تیار ہیں. ہم کبھی کبھی ادھر جا رہے ہیں تھیٹر کرنے کے لیے تو لوگ بہت سارے میں کہتا ہوں منٹوں میں جمع ہو جاتے ہیں.
ہو گیا جو ہمارا کلاسیکل ڈرامہ تھا وہ معدوم ہوتا چلا گیا. اور جو
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. حماس اور اسرائیل کے درمیان حالیہ برسوں کی بدترین راکٹوں اور میزائلوں کی لڑائی, اسکول اور کالج بند, زندگی معطل, سیربین کا یہی بڑا موضوع ہے. تو آئیے اسی سے آغاز کرتے ہیں. گزشتہ شب حماس اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر 400 راکٹ داغے. اسرائیل کی طرف سے حماس کے 150 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. حماس کے 6 جنگجوؤں سمیت 6 فلسطینی ہلاک ہوئے. حماس کے 6 جنگجوؤں سمیت 6 فلسطینی ہلاک ہوئے. ٹھیک. جبکہ اسرائیل کا ایک خفیہ ایجنٹ بھی فائرنگ میں مارا گیا. ادھر مشرق وسطی کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ مصر کی وساطت سے غزہ کو جنگ کے دہانے سے واپس لانے کی کوشش جاری ہے. تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی.
پیر کی رات غزہ کے طول و عرض اس قسم کے درجنوں دھماکوں سے لرز اٹھے. اسرائیل کے بقول راکٹوں کا نشانہ حماس اور اس کی حامی عسکریت پسند گروہ اسلامک جہاد کے ٹھکانے تھے. لیکن غزہ کے رہائشی اس سے اتفاق نہیں کرتے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی زد میں ایک نہیں کئی رہائشی عمارتیں بھی آئیں.
یہ واقعی بہت پریشانی کا وقت تھا. عورتیں چیخ رہی تھیں, بچے بھاگ رہے تھے, ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا.
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ پیر کی شام اس وقت ہوا جب غزہ سے اسرائیل کے کئی سرحدی علاقوں کی جانب سینکڑوں راکٹ فائر کیے گئے. اسرائیلی سرحدی قصبے ایک مرتبہ پھر راکٹوں کی زد میں تھے اور لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ گھروں سے نہ نکلے. اکثر راکٹوں کو اسرائیل کے دفاعی نظام نے فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا. حالیہ کشیدگی کا آغاز اتوار کی رات اس وقت ہوا جب حماس کو غزہ کے اندر اسرائیل کے ایک خفیہ مشن کے بارے میں خبر ہو گئی. اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹوں سے حماس کے حامی 6 عسکریت پسند مارے گئے. حالیہ دنوں میں غزہ میں مثبت آثار دکھائی دے رہے تھے. اس سے امید ہو چلی تھی کہ مصر اور اقوام متحدہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جس طویل مدتی فائر بندی کے سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حقیقت بن سکتا ہے. لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشیدگی میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس کے بعد اس امید کے بر آنے کے امکانات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. سلیم قاضی بی بی سی نیوز.
سلیم قاضی کی اس رپورٹ کے بعد میں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا, کیونکہ وہاں پر اسرائیلی کابینہ کا غزہ کی موجودہ صورتحال اور لڑائی کے بارے میں اجلاس بھی ہوا ہے. ہریندر مشرا سے میں نے پوچھا کہ تفصیل کیا ہے, حملے رک رہے ہیں یا جاری رہیں گے؟
سیکیورٹی کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے جب یہاں پر میں نے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی جو دفاعی ذرائع جن سے رابطہ ہو پایا, ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی کیبنٹ نے ابھی تک کوئی اہم فیصلہ نہیں کیا ہے, لیکن ایک بات صاف ہے ان کی طرف سے, ایک بات صاف طور پر کہی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی کسی طرح کا کوئی تعلقات وہ یو این یا پھر مصر کے ساتھ وہ نہیں کریں گے. ابھی وہ کسی طرح کی فائر بندی کی بات نہیں کر رہے ہیں, اور فائر بندی کی بات تبھی ہوگی ان کے طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, جبکہ راکٹ کے حملے جو ہیں ہو رہے ہیں وہ بند ہو جائیں. फिलहाल अभी शिद्दत पसंद तंजीमों के हवाले से फलस्तीनियन मीडिया में ये बात कही जा रही है कि 3:30 बजे यानी कि अब से कोई 3 मिनट बाद जो है उधर से हमले, जो रॉकेट हमले हैं, वो बंद हो जाएंगे। फलस्तीनी शिद्दत पसंद तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मिस्र के रिक्वेस्ट पर वो ऐसा फैसला उन्होंने किया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जंगबंदी शायद अब से थोड़ी देर बाद जो है वो हो जाए, लेकिन इसराइल का कहना है कि वो तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कि रॉकेट हमले जो हैं वो बंद नहीं हो जाते।
अच्छा, इसराइल ने जिस अस्करी रहनुमा को गुज़श्ता रोज हला किया है उसकी क्या अहमियत थी?
देखिए, वो बात यहाँ पर ये कही जा रही है, पहली बात तो ये है कि ये बताया नहीं जा रहा है कि ये किस तरह का स्पेशल मिशन जो था इसराइल का, इसराइली आर्मी का, वो हुआ, क्योंकि वो स्पेशल कमांडो जो है वो वहां पर गए थे। उनके नाम की भी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई है, किसी तरह की जानकारी उनके बारे में नहीं दी गई है। ये कहा जा रहा है कि ये इसराइल के तारीख में ये बहुत जो इसराइली जो ऑफिसर मारा गया वो बहुत बड़ी उसने कुर्बानी दी है अपने मुल्क के हिफाजत के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ यहाँ पर ज़राए ब्लॉग में इस बात की चर्चा है कि इसके कुछ और जो कारण हैं वो ये हो सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस मिशन पर थे, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पर जो इसराइली जो हैं या तो वो गजा में जो लोग हमास के कब्जे में हैं उनकी रिहाई के लिए कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर वहाँ पर इसराइली जो फौजी हैं उनकी लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं उनको भी लाने की कोशिश हो सकती है। तो इस तरह के जो है ये सारा जो है ये स्पेकुलेशन चल रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस जानकारी नहीं है। और वहाँ पर जहाँ तक उस कमांडर के मरने की बात है तो उसकी हलाकत को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये महज इत्तेफाक था, वो एक मिडिल रेंज कमांडर थे और इससे उनका कोई जो है सीधा ताल्लुकात नहीं था।
गजा में इसराइली हमलों का क्या रद्दअमल है या मुतवक्के है?
गजा से ये कहा जा रहा है कि पहले तो इसराइली फौज की तरफ से ये कहा गया है कि 150 हमले तकरीबन इसराइल की तरफ से किए गए हैं और इसराइल पर 400 रॉकेट गिरे हैं पिछले 24 घंटे में। ये दोनों ही तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा हमला और काउंटर जो है अटैक आप कह सकते हैं, क्योंकि 2014 के जंग के दौरान भी इस तरह का हमला नहीं हुआ, इतने रॉकेट इसराइल पर नहीं गिरे। और इसराइली जो फौजी तर्जुमान है उनका ये कहना है कि तकरीबन 20,000 रॉकेट अभी भी वहां पर हैं शिद्दत पसंद तंजीमों के पास।
अच्छा, एक इस पे नजर डालें हरिंदर मिश्रा, फिलिस्तीनी क़यादत तकसीम है, ग़र्ब उर्दन और गजा के रहनुमाओं के इन ताजा हमलों पर क्या मौकफ है?
फिलिस्तीनी रहनुमा सदर जो है महमूद अब्बास वो कुवैत जा रहे थे, उन्होंने वो अपना दौरा जो है उसे रद्द कर दिया है, वो वापस आ गए हैं। जाहिर है कि उनके तरफ से इसको कंडेम किया गया है, इस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसराइल पर दबाव डाले बैनुल अक्वामी बिरादरी के वो अपने हमले जो है उसे बंद कर दें। इस तरह की बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि इसराइल की वजह से ही जो है ये एस्केलेशन हुआ है और अभी जो तशद्दुद में इजाफा हुआ है। जहां तक शिद्दत पसंद तंजीमों का सवाल है तो उनका ये कहना है कि वो जो है मजबूती से इसराइली हमलों का सामना करेंगे। उन्होंने धमकी भी दी है, ये भी कहा है कि तकरीबन 1 मिलियन की आबादी जो है इसराइल की वो अब उनके रॉकेट के दायरे के अंदर है। और यहाँ पे भी अगर आप गौर करें क्या हो इसराइल के सदर इलाकों में जो गजा के साथ लगे हुए जो इलाके हैं तो कई सारे जो फैमिलीज हैं वो वहां से भाग निकले हैं। लोग जो हैं वो शेल्टर हाउसेज में, काफी बड़ी तादाद में शेल्टर हाउसेज में हैं, स्कूलें बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है इसराइल का वो अभी जो है वो डर से शेल्टर हाउसेज में उन्होंने पनाह ले रखा है।
यरूशलम से ये थे सहाफी हरेंद्र मिश्रा। मैंने इसी मौजू पर यहाँ लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज सोएस से वाबस्ता तारिक सुलेमान से भी बात की, मशरक वस्ता जिनकी तहकीक और तदरीस का मौजू है। मैंने उनसे पूछा कि इसराइल और गजा के फलस्तीन के दरमियान जंग का सिलसिला क्या रिवायती गोलाबारी और रॉकेट दागने का तबादला है या इसमें कोई नया अंसर शामिल हुआ है।
हमें फलस्तीनियों और इसराइल के इस सारे तवील कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो एक चीज बड़ी वाजे नजर आती है उसमें यह है कि कोई नई चीज नहीं नजर आती। اب یہ ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی پیس پروسیس کی بات ہوتی ہے یا کوئی پیس پروسیس کی طرف بڑھا جاتا ہے تو اسرائیل کوئی نہ کوئی اسیسینیشن کر دیتا ہے, کوئی ایسی بمباری کرتا ہے جس میں کلنگ ہوتی ہے, اس کے بدلے میں پھر حماس جو ہے وہ اٹیک شروع کر دیتا ہے. اور یہ پروسیس بالکل لاسٹ جو غازہ وار ہوئی تھی وہ اسی پیٹرن پہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد اب یہ عالم ہے کہ حماس کہتا ہے کہ پہلے اسرائیل ایئر اسٹرائکس بند کرے, اور اسرائیل کہتا ہے کہ پہلے حماس بند کرے, اور وہ ٹٹ فار ٹیٹ چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی ایسی نئی چیز نظر نہیں آتی ہمیں.
تو غزہ اور اسرائیلی فوج کی لڑائی میں زیادہ سیاسی فائدہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو پہنچتا ہے یا حماس کی قیادت کو؟
اصل میں دونوں اس وقت اس سٹیج پہ ہیں کہ دونوں کو کوئی نہ کوئی لیجیٹیمیسی چاہیے. اب نیتن یاہو اس سٹیج پہ اس وقت, اس جو ہمیں حال ہی میں پتہ چلا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کوئی قیادت ایسی نہیں ہے لیبرل پارٹی میں کہ میں اس کو ہینڈ اوور کر کے چابیاں تو جا سکوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اب سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. لیکن یہ وار یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اسے ایک لیجیٹیمیسی دیتی ہیں اس کی پاور کو, اور وہ اسی کو کیش کرواتا ہے تاکہ اپنے جو اپنے مسائل اس کے خلاف اتنی بے پناہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان سے ڈیفلیکٹ کر کے تو اس وقت وہ حماس پہ لگا سکتا ہے. دوسری طرف حماس کو بھی, حماس جو کہ ایک اکنامیکلی وائبل یونٹ ہی نہیں رہا, ابھی یونائیٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ جی اس وقت حماس کسی وقت بھی بریک ڈاؤن ہو جائے گا, اس کا انفراسٹرکچر وہاں پہ پانی کی شارٹیج ہے, وہاں پہ بجلی کی شارٹیج ہے, انمپلائمنٹ ہائیسٹ ہے. تو اس حالت کے اندر جو گورننس کی ذمہ داری حماس کے پاس ہے وہ بہت ہی مشکل میں ہے, اور اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو حماس کو بھی تھوڑا سا دوبارہ سے وہ کنٹرول مل جاتا ہے جو اس کے ہاتھ سے سرکتا ہوا نظر آتا ہے.
تو فلسطینیوں کی علیحدہ ریاست یا اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے برابری کی سطح پر حقوق, ان دونوں کے لیے فلسطینیوں کا راکٹ پھینکنا کتنا فائدہ مند ہوتا ہے؟
اصل میں سب سے زیادہ اہم جو فیکشن ہے وہ ہے آکیوپائڈ پیپل. اس وقت فلسطینیوں پہ زیادہ بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس سارے پروسیس سے نکل کے ایک کوئی نہ کوئی نئی, کوئی نہ کوئی انوویٹیو کریٹیو سولوشن لے کے آئے. اور اگر ان کے لیے اس وقت, خیر ابھی ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن چاہیے یا ون اسٹیٹ ان کو رائٹس چاہیے, کیونکہ ابھی تک یہ لوگ اس چیز پہ کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر پائے, لیکن ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بجائے اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے لڑیں, کیونکہ پارٹیشن در پارٹیشن ہوتی چلی آ رہی ہے اور ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ وائلنس کو ونس اینڈ فار آل اس کو جو ہے ترک کر دیں, اور وہ ترک کرنا ان کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہے, اور جب تک وہ نہیں کرتے اس وقت تک یہ مسائل ان کے چلتے رہیں گے.
تو طارق سلیمان صاحب, امریکہ میں آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایک فلسطینی نژاد خاتون نشید طلب کانگریس کی رکن منتخب ہوئی ہیں. فلسطین میں اس سے کیا انسپریشن پیدا ہوئی ہے؟
یہ بہت اہم پوسٹ تھی, اور پہلی بار کوئی اس سے ملک مسلمان ہونا, پھر خاتون ہونا, اور پھر فلسطینی ہونا, یہ تینوں چیزیں اس کے حق میں جاتی ہیں. اور اس سے بہرحال ایشوز ریز ہوں گے کسی سٹیج کے اوپر, لیکن جب تک آن دا گراؤنڈ یہ لوگ اپنی پالیسیز چینج نہیں کرتے, یہ بینیفٹ نہیں لیتے ان ساری چیزوں سے, اور اس اپنی کیپیسٹی بلڈ نہیں کرتے بینیفٹ لینے کی, تب تک ان سارے ایڈوانٹیجز سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
سویس کے یہ تھے طارق سلیمان. غزہ میں فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کے اس دور سے کیا امریکی انتظامیہ کے لیے کوئی چیلنج سامنے آیا ہے؟ میں نے یہ سوال مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان سے کیا.
ہاں, یہ جو نیا دور جو ہو رہا ہے کہ جب بھی جو میڈیا میں جب کوریج آتی ہے, خاص طور سے غزہ کیا اس پہ جب اس کی ہیومینیٹیرین کرائسس پر جب بھی روشنی پڑتی ہے تو فلسطینیوں کی طرف سمپتی بڑھ ضرور جاتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک نیا جو ویو آف ڈیموکریٹس آ رہے ہیں ان کو سوشل ڈیموکریٹس کہتے ہیں. تو یہ جو سوشل ڈیموکریٹس آ رہے ہیں اب تو ان میں سے کئی پارلیمنٹ میں 12 تک سے زیادہ آ چکے ہیں اس مڈ ٹرم الیکشنز میں, تو ان کی وجہ سے اور کافی جو یہاں پہ جو کلرڈ طبقہ ہے یعنی ایشینز, براؤن لوگ, میکسیکنز, ہسپینکس اور عرب اور دوسرے افریقن امریکنز, ان کے وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی میں تقریباً 50-50 ہو گیا ہے سپورٹ فلسطین اور اسرائیل کے لیے. اس وجہ سے بھی کافی دباؤ ہے اسرائیلی لابی پر کہ یہ مسئلہ جو ہے جلد سے جلد ختم کر دیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ 2 دن پہلے لاس اینجلس میں اسرائیلی فوج کے لیے بالی ووڈ کے مووی اسٹار نے $16 million ریز کیا, نیو یارک میں $50 million. تو اس طرح بعض کنزرویٹیو اور امیر پاکٹس میں جہاں پہ یہودی قوم کا بہت زیادہ رسوخ ہے وہاں پہ تو اسرائیل کے لیے سپورٹ ہے ہی, لیکن امریکی عوام میں فلسطین کے لیے سپورٹ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور اس مڈ ٹرم الیکشن میں پہلی بار ایک فلسطینی امریکن یو ایس کانگریس میں الیکشن جیت کر آ رہی ہے
رشیدہ,
اور ہاں رشیدہ طالب.
تو
اس کا جی جی. وجہ سے اس کوریج کافی سمپیتھیٹک ضرور ہونے لگے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, مشرق وسطی میں اب عالم عرب میں ایران اور اسرائیل کے درمیان انتخاب کے سلسلے میں اسرائیل کو ترجیح ملتی ہے, لیکن کیا اب تازہ لڑائیوں سے اس سوچ میں کوئی فرق پڑے گا یا پڑ سکتا ہے؟
یہ جو مین سٹریم عرب ملکوں بیسیکلی ایران سے ڈر کر جا کے اسرائیل کے گود میں بیٹھ گئے ہیں, اس کے وجہ سے اسرائیل کی جو پوسچر ہے وہ اور مزید اگریسو ہو گیا ہے. اب وہ یقین کرتے ہیں کہ ایران کے کا ڈر فلسطینیوں کے لیے جو کمپیشن ہے یا سپورٹ ہے اس سے زیادہ مضبوط ہے, تو وہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو بھی چاہے وہ کر لیں. ان کے لیے جو دوسرے عرب ممالک جو اگر اس طرح کی چیزیں 15-20 سال پہلے اگر اسرائیل کرتا تو ایجپٹ کی طرف سے بڑا سخت بیان آتا, سعودی عربیہ کی طرف سے سخت بیان آتا, دوسرے عرب ملکوں سے جیسا کہ الجیریا ہے وغیرہ ان سے بھی بڑے سخت بیانات آتے تھے, لیکن اب دیکھیں آپ کسی کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آتا, یہاں تک کہ ترکی سے بھی کوئی سخت بیان نہیں آ رہی ہے. تو اس سے یہ ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ مسلم دنیا نے فلسطین کے مسئلے کو اور فلسطینیوں کو بالکل ابینڈن کر دیا ہے اور بس اب اسرائیل کے وہ رحم و کرم پر پڑے ہوئے ہیں, اور اسرائیل اب جو چاہے وہ کر رہا ہے. یروشلم پہ امریکہ کی نہ صرف امریکہ کی ایمبیسی ٹرانسفر ہوئی, اگر آپ نے سنا ہوگا جو برازیل کے جو نئے پریسیڈنٹ آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایمبیسی کو موو کر دیں گے. تو اس طرح سے ڈپلومیٹک وکٹریز بھی ہو رہے ہیں اسرائیل کے لیے, پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں, ایڈ بھی مل رہی ہے, اور فلسطینیوں کو الٹا ہو رہا ہے, ان کو ایڈ کم ہو رہی ہے اور ان کو سپورٹ کم مل رہی ہے, لیکن پبلک اوپینین میں اسرائیل پیچھے ہے فلسطینیوں کے لیے یورپ میں, امریکہ میں.
یہی میں ایک بار پھر پوچھنا چاہ رہا تھا یہی بات کہ امریکہ میں مقیم عرب ممالک کے لوگ فلسطینی مسئلے کے بارے میں کیا کوئی نئی سوچ رکھتے ہیں؟
نئی سوچ تو دیکھیے آئیڈیاز پہ تو اب بالکل ڈسکشن ہی نہیں ہو رہا, پیس پروسیس پہ کچھ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو حماس کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایک بھی پازیٹیو مثال نہیں دے سکتا ان کے پاس. پچھلے 10 سال میں وہ کوئی ایسا کوئی پازیٹیو پروگرام انہوں نے نہیں کیا اپنے لوگوں کی حالات بہتر کرنے کے لیے. میری نظر میں بہت ہی خراب قسم کی گورننس ہے. یہ جو مسلمانوں کی ملکوں میں جو اسلامک پارٹیز آئی ہیں انہوں جہاں جہاں پہ انہوں نے گورننس کی ہے وہاں وہاں تباہی آئی.
ڈیلاویئر یونیورسٹی امریکہ کے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. اور ہریندر مشرا نے ابھی ابھی یروشلم سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ ختم ہو گئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ حماس کے حملوں کے خلاف اسرائیلی فوج اپنی کارروائی جاری رکھے گی. کچھ لمحات میسر آئے ہیں وقفے سے پہلے. اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر میں آیا ہوں. یہ ایک لیڈ کس سے کر رہی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤں یا تعلیم دلواؤں؟ یہ عنوان ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کا، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسکول کی تعداد میں کمی ہے. ہو سکے تو تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال شمشاد آفریدی کی زبانی.
ویسٹ انڈیز میں جاری آئی سی سی ویمنز ورلڈ ٹی ٹوینٹی 2018 میں آج پاکستان اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیمیں گیانا نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی. آج کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دی. میچ میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 کھلاڑی آؤٹ پر 99 رنز بنائے. جواب میں جنوبی افریقہ نے مقررہ ہدف 19ویں اوور میں 3 کھلاڑی آؤٹ پر پورا کر لیا. امریکی ریاست فلوریڈا میں ہونے والے جونیئر اورنج بال انٹرنیشنل ٹینس چیمپئن شپ کے لیے پاکستان کی ٹاپ جونیئر ٹینس کھلاڑی حذیفہ عبدالرحمان نے کوالیفائی کر لیا ہے. چیمپئن شپ میں حذیفہ عبدالرحمان پاکستان سے شرکت کرنے والی واحد کھلاڑی ہوں گی. چیمپئن شپ میں 12، 14 اور 16 سال سے کم عمر مردوں اور خواتین کے مقابلے 30 نومبر سے 8 دسمبر تک کھیلے جائیں گے. ٹینس میں ATP فائنلز میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں آج جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن کا مقابلہ جاپان کے کینے شکوری سے ہوگا. اسی ٹورنامنٹ میں سربیا کے عالمی نمبر 1 نواک جوکوویچ نے امریکہ کے جان ازنر کو گروپ اوپنر میں 6-3 اور 6-4 سے ہرا دیا. بنگلہ دیش کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان جاری 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ کے تیسرے روز زمبابوے نے اپنی پہلی اننگز میں 9 کھلاڑی آؤٹ پر 304 رنز بنائے. اس سے پہلے بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 7 کھلاڑی آؤٹ پر 522 رنز بنائے تھے. اس سیریز میں زمبابوے کو 1-0 سے برتری حاصل ہے. فٹ بال انٹرنیشنل فرینڈلیز میں آج آسٹریلیا کی خواتین ٹیم نے چلی کی خواتین ٹیم کو 5-0 سے شکست دی. دیگر مقابلوں میں جرمنی کا مقابلہ اسپین اور اسکاٹ لینڈ کا مقابلہ امریکہ کی خواتین ٹیم سے ہوگا. انگلینڈ کے سابقہ مڈ فیلڈر جوزف جوکول نے فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. 37 سالہ جوکول نے اپنے کیریئر کے 104 گولز اسکور کیے. وہ ویسٹ ہیم یونائیٹڈ، لیورپول اور چیلسی سمیت 7 فٹ بال کلب سے وابستہ رہے.
کھیلوں کا احوال شمشاد آفریدی کی زبانی. غیر شادی شدہ خواتین کے لیے کرائے پر مکان حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ صرف انہی خواتین کو ہو سکتا ہے جنہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہو. کہاں کا ذکر ہے یہ؟ پاکستان کا ذکر ہے یہ. کہاں ملے گی باقی تفصیل؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. ہو سکے تو جائیے. سربین کا نصف آئے اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں کم از کم 6 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی کابینہ جنوبی سرحد پر مزید فوج بھیج کر آپریشن کا دائرہ کار وسیع کرنے پر غور کر رہی ہے. امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے صحافی جم اکوسٹا پر پابندی لگائے جانے کے فیصلے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے عملے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی اور جنوبی جنگلات میں لگی آگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 44 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز اپنے پاکستانی ہم منصب کو فون کرتے ہوئے ان سے دیگر معاملات کے علاوہ آسیہ بی بی کے معاملے پر بھی بات کی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں دو تاجروں کو قتل کیا گیا ہے. ان میں سے ایک تاجر کی لاش ملی ہے جن کو 5 روز قبل اغوا کیا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبریں بلکہ ان کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس لندن سے سن رہے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ کے نتیجے میں اب تک 44 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر پناہ لی ہے. آگ سے پورے علاقے تباہ ہو گئے ہیں. ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
کیلیفورنیا کے شمال اور جنوب کے علاقوں میں پچھلے ہفتے شروع ہوئی اس آگ کو ریاست کی اب تک کی مہلک ترین آگ کہا جا رہا ہے. اب تک اس آگ کے نتیجے میں 44 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ حکام کا کہنا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. ابھی بہت سے علاقوں میں جہاں پورے کے پورے شہر اور بستیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں, وہاں سینکڑوں گھروں کی چھان بین جاری ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. آگ سے متاثرہ علاقوں میں 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے جنگلات کی آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ آس پاس کے رہائشی علاقے دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی زد میں آ گئے. اب تک 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ علاقہ اور 7,000 سے زیادہ عمارتیں آگ سے تباہ ہو چکی ہیں. بٹ کاؤنٹی کے مقامی سیاستدان سپروائزر سٹیو لیمبرٹ کہتے ہیں کہ لوگ ابھی نہایت ہی پریشانی کے عالم میں ہیں. ہم تو ابھی بھی شوک کی حالت میں ہیں, ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے اور ہمارے علاقے اب بھی آگ کی لپیٹ میں ہیں, اور ابھی تو یہ حالات کئی ہفتوں نہیں بلکہ کئی مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں. بٹ کاؤنٹی کے مقامی سیاستدان سپروائزر سٹیو لیمبرٹ کے الفاظ. آگ کے پیش نظر حکام نے کئی شہروں اور قصبوں کو خالی کرانے کا حکم دیا تھا, اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر 300,000 سے زیادہ لوگوں نے محفوظ مقامات میں پناہ لی ہوئی ہے. ساحلی علاقوں میں پناہ لینے کے مقصد سے ہزاروں لوگوں نے پیسیفک کوسٹ ہائی وے کا رخ کیا ہے. اب ہزاروں لوگ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں, اور بہت سے لوگ آس پاس کے ہوٹل اور موٹل میں پناہ لیے ہوئے ہیں. جن کو جگہ نہیں مل پائی وہ اپنی کاروں میں ہی رہ رہے ہیں. آگ سے بچ کر محفوظ مقامات پر پہنچنے والے لوگ آگ سے تباہی کی داستان سنا رہے ہیں. آگ میں تباہ ہوئے پیراڈائز شہر کے کوٹنی جنیوو بتاتے ہیں. میں نے دیکھا کئی لوگ جلتی ہوئی کاروں میں پھنسے ہوئے تھے, اپنی کاروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. کئی لوگ تو سڑکوں پر پڑے آخری سانسیں گن رہے تھے. بہت ہی برا منظر تھا. آگ سے جان بچا کر بھاگنے والے ایک امریکی کوٹنی جنیوو کا بیان. اس آگ میں مکمل طور پر تباہ ہونے والے پیراڈائز شہر کے فائر ڈپارٹمنٹ کے چیف ڈیوڈ ہاکس نے علاقے کا دورہ کیا تو ان کو صرف تباہی نظر آئی.
It's just absolutely heartbreaking to drive through paradise and see the level of destruction.
کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے میں تباہ کن آگ کی وجہ سے لاس اینجلس اور مالیبو جیسے علاقوں کے آس پاس قریب 90,000 ایکڑ علاقہ جل کر راکھ ہو گیا ہے. کیلیفورنیا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور امداد کا کام پورے زور شور سے جاری ہے. کیلیفورنیا کے ہزاروں امدادی کارکن آگ زدہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ آگ بجھانے والا عملہ بھی کئی جگہوں پر خصوصی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے پانی اور دیگر آگ بجھانے والی اشیاء گرا کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. تیز ہوا اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے آگ پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے. ابھی تک صرف 30% علاقے کی آگ پر ہی قابو پایا جا سکا ہے.
نیو یارک سے یہ تھے سلیم رضوی. یمن میں لڑائی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد اقوام متحدہ نے ایک بار پھر متنبہ کیا ہے کہ اس حدیدہ کی بندرگاہ کی مکمل تباہی کی صورت میں ملک کی آبادی بدترین غذائی قلت کا شکار ہو جائے گی. یمن میں رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد اور روسی باغیوں کے درمیان جاری لڑائی میں تیزی آئی ہے, اور گزشتہ محض 24 گھنٹوں میں 150 افراد ہلاک ہوئے ہیں. بی بی سی عربی سروس کی نوال المخفی کی رپورٹ نادیہ سلیمان کی زبانی. رپورٹ کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
یہ سعودی سربراہی میں قائم اتحاد ہے جو یمن کے شہر حدیدہ پر قبضے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. سعودی سربراہی میں قائم اتحاد کا الزام ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے حدیدہ کی بندرگاہ کو اسلحے کی درامد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. گزشتہ 3 سالوں سے یمن میں خانہ جنگی جاری ہے, تاہم اتحاد کی جانب سے کی جانے والی حالیہ لڑائی جسے آپریشن گولڈن وکٹری کا نام دیا گیا ہے اس جنگ کا رخ موڑ سکتی ہے, لیکن اس جنگ کی بھاری قیمت انسانی جانوں کے ضیاع کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. یہ اس باپ کی آواز ہے جن کے ہاتھوں میں 3 کی بیٹی کی لاش ہے. وہ روتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اب کیا کریں. یہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے. یمن میں لوگوں کو پے در پے ایسے ہی واقعات کا سامنا ہے. اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ حالیہ لڑائی کے نتیجے میں تقریباً 2.5 انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے کے بعد لڑائی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. حوثی باغیوں کے رہنما کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے لڑائی اس صورت میں ہی جاری رکھی جا سکتی ہے جب تک انہیں اپنے اہم مغربی حلیفوں کی حمایت حاصل ہے. حوثی رہنما کہتے ہیں
اس اتحاد کے کمانڈروں میں سعودی عرب کے ساتھ امریکی اور برطانوی بھی شامل ہیں. برطانیہ براہ راست یمن کے عوام کے خلاف ہونے والی اس جارحیت کا حصہ ہے.
تاہم برطانیہ اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یمن میں جاری کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں ہے. گزشتہ 3 سے یمن میں جاری لڑائی کے نتیجے میں اب تک 500,000 سے زائد افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. کئی اسکولوں کو عارضی پناہ گزین کیمپوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے جہاں بچوں کے کلاس روموں میں پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ وہاں کئی خاندان مقیم ہیں. ان عارضی کیمپوں میں رہنے والے افراد مقامی افراد کی جانب سے ملنے والی امداد پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں. سمی علی کے 7 بچے ہیں اور دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی بھوک اور پرتشدد کاروائیوں جیسے خطرات کا سامنا ہے.
ہم پر ظلم ہوا ہے. ہمیں ہر لمحہ موت کا خطرہ رہتا ہے. وہ کوئی میزائل یا جنگی جہاز ہو سکتا ہے. ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اگلے دن کا سورج دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے یا نہیں. ہم صرف خدا کے رحم کی وجہ سے زندہ ہیں.
کئی ماہ سے امدادی تنظیموں کی جانب سے تنبیہ کی جاتی رہی ہے کہ یمن گزشتہ 100 کے بدترین قحط کے خطرے کا شکار ہے اور جب تک یہ لڑائی جاری ہے قحط کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے.
نوال المفی کی رپورٹ جو اب کے لیے نادیہ سلمان نے پیش کی. یمن کی بندرگاہ حدیدہ کی جنگ تیز تر ہوئی ہے. رپورٹ میں بھی آپ نے اس کا تفصیلی احوال سنا. سعودی قیادت والے اتحاد کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور کیا یہ جنگ یہاں پر تمام ہو جائے گی؟ میں نے یہی سوال خلیج اور مشرق وسطی کے معاملات کے تجزیہ کار راشد حسین سے کیا.
دیکھیے ایک بات تو بہت قطعیت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے حدیدہ پہ قبضہ بھی کر لیا اس کے پورٹ پر تو یہ حرف آخر نہیں ہوگا اس جنگ کا, بلکہ وہ جنگ سڑکوں اور گلیوں تک پھیل جائے گی حدیدہ کے اندر بھی. اور الٹیمیٹ نتیجہ اس کا صرف ایک ہوگا کہ وہ جو لوگوں کے مرنے کی تعداد اگر اس وقت 10,000 ہے تو شاید وہ 12,000 or 13,000 پہ پہنچ جائے گی. چنانچہ یہ جنگ تمام دنیا اس بات پر اب متفق ہو چکی ہے بشمول مغرب کے کہ یہ جنگ طاقت کے اور جنگ کے ذریعے یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی ہے. اس کا حل بالآخر ٹیبل پہ بیٹھ کے نکالنا ہوگا اور غالباً یہ اسی کی تیاری ہے, یہ آخری آن سلاٹ ہے.
ٹھیک ہے, چلے گفتگو اور سیاسی حل کی بھی بات کر لیتے ہیں. اسی دوران اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی ایلچی یمن کے بحران کو حل کرنے اور جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوششیں کہاں پر ہیں, کہاں کھڑی ہیں؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں. اس وقت سعودی عرب پہ بہت زبردست قسم کا پریشر ہے کہ وہ اس جنگ کو روکے. اور یہ گفتگو پہلے ان کو 60 کا وقت دیا گیا تھا پومپیو کی طرف سے اور جم میٹس کی طرف سے کہ 60 کے اندر اس جنگ کو روک دی جائے. اب وہ دسمبر تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. چنانچہ ان کے پاس ایک بہت چھوٹا سا ونڈو ہے جس کے اندر انہوں نے جنگ میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا ہے. اور یہ جو حدیدہ کی آپ اس وقت کیفیت دیکھ رہے ہیں, جو انٹینسٹی دیکھ رہے ہیں, جو بڑھ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھے تو ان کے ہاتھ میں پتے زیادہ ہوں. بالآخر تو انہیں ٹیبل پہ بیٹھنا ہی پڑے گا.
اچھا, تو سعودی عرب کی قیادت میں جو فوجی اتحاد یمن پر یلغار کر رہا ہے ان کے اہداف کیا ہیں؟
دیکھیں اس وقت بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ حدیدہ کے ذریعے 75-80% جو امپورٹس ہوتی ہیں یمن کی وہ حدیدہ پورٹ کے ذریعے ہیں. سعودیوں کے کا ایک اور کہنا یہ ہے کہ جو حوثیوں کو جو اسلحہ اور گولہ بارود مل رہا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حدیدہ کے ذریعے ہی مل رہا ہے. تو سعودی اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حدیدہ پورٹ پہ اگر انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ ایک کلیدی قبضہ ہوگا ان کا, یہ اس جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے.
تو اس دوران حوثی قبائل کا کیا موقف ہے اور کیا وہ تمام مسائل کے باوجود جنگ جاری رکھ سکیں گے؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ حوثیوں کو بھی یہ اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ سعودی عرب پہ جو ان کے مخالف ہیں اور امارات پر جو بہت ایکٹیولی حصہ لے رہے ہیں اس جنگ میں, ان پر دباؤ بہت بڑھا ہوا ہے. اور ان کو حوثیوں کو یہ بھی احساس ہے کہ 3.5 سال میں سخت قسم کی بلاکٹ کے باوجود, بمباریوں کے باوجود, اربوں ڈالر جھونکنے کے باوجود سعودی عرب اور امارات ان پہ فتح نہیں حاصل کر سکے ہیں. چنانچہ ان کی پوزیشن کسی حد تک مضبوط ہے, اور اس لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہوتھی اس وقت وہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے میدان جنگ میں حاصل کیا ہے وہ ٹیبل ٹاک میں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کھونا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے ان کا کسی حد تک اس جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے میں وہ بہت زیادہ ایگر شاید نہ ہو.
تو اس پوری صورتحال میں مغربی طاقتیں یمن کے انسانی بحران سے اتنی لا تعلق کیوں نظر آتی ہیں؟
دیکھیں, اس میں بھی اب پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر اس جو سعودی عرب کو سب سے بڑی سپورٹ آئی تھی وہ امریکہ سے آئی تھی, اور یہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے براک اوباما کے دور میں ہی یہ سپورٹ حاصل ہو گئی تھی انہیں. لیکن اب براک اوباما کے دور کے لوگ, سوزان رائس ہو گئے, بینن صاحب ہو گئے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, لیکن ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن اب اس سے بھی باہر جا رہی ہے. وہاں ڈیموکریٹک ہاؤس ریپرزینٹیوز میں اکثریت آ گئی ہے, تو امریکہ کے جو حقائق ہیں زمینی وہ تبدیل ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے شاید امریکہ وہ سپورٹ نہیں دے پائے گا. ٹرمپ انتظامیہ کی جو ایک آئرن کلیٹ قسم کی سپورٹ تھی اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور اس کا ادراک سعودیوں کو بھی ہے. اسی طرح فرانس, برطانیہ, جرمنی وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. جرمنی نے پہلے ہی پابندی لگا دی ہے, کینیڈا پابندی لگانے کی سوچ رہا ہے, یو کے بہت حد تک اس بات پر مسترب ہے اور اس مسئلے کا سیاسی حل کی تلاش میں ہے. چنانچہ اب تک تو سعودیوں کے پیسوں کا گلیٹر تھا, امارات کے پیسوں کا گلیٹر تھا, جس نے مغرب کو اس بات پر مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, لیکن اب ان تمام تر گلیٹر چمک کے باوجود اب مغرب اس بات پر مجبور ہو رہا ہے, خصوصاً جمال خشوگی کے ایشو کے بعد, کہ وہ سعودی عرب پر بڑا زبردست قسم کا دباؤ ڈالے.
کینیڈا سے یہ تھے راشد حسین. پاکستانی حکام نے آسیا بی بی کے معاملے پر کینیڈا کی جانب سے پاکستان سے رابطہ کیے جانے کی تصدیق کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آسیا بی بی کے تمام قانونی حقوق کا مکمل احترام کرتا ہے. دوسری جانب قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آسیا بی بی اپنی نقل و حرکت میں مکمل طور پر آزاد ہیں. اسلام آباد سے آصف فاروقی.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے کینیڈین ہم منصب کو بتایا کہ آسیا بی بی پاکستانی شہری ہیں اور پاکستان ان کے تمام قانونی حقوق کا مکمل احترام کرتا ہے. اس سے پہلے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو ایک خصوصی انٹرویو میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ ان کا ملک توہین مذہب کے مقدمے سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیا بی بی کو پناہ دینے کے سلسلے میں پاکستان سے بات کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان میں داخل طور پر نازک صورتحال کا احساس ہے. ملتان جیل سے رہائی کے بعد آسیہ بی بی اس وقت کہاں ہیں؟ اس سوال پر پاکستان میں حکام خاموش ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آسیہ بی بی محفوظ مقام پر ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی اپنی نقل و حرکت میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور انہیں عدالتی فیصلے آنے کے بعد جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سید محمد طیب کہتے ہیں کہ حفاظتی تحویل میں لینے سے پہلے بھی قانونی طریقہ کار مکمل کرنا پڑتا ہے.
قانونی طور پر جس طرح ایک عام آدمی, جس طرح پاکستان کے باقی شہر یہ آزاد ہیں, وہ بھی آزاد ہیں. اس طرح سے سپریم کورٹ کا یا کسی بھی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کو کسٹڈی میں نہیں رکھا جا سکتا, یہ ایڈمیٹڈ بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ریزنز ہوں, مثلاً کسی کی زندگی کو خطرہ ہے یا کوئی بندہ ادروائز وانٹیڈ ہے کسی لیگل پروسیس یا پروسیجر کے لیے, تو اس کو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے. کنسرن ڈپٹی کمشنر جو ہوں گے اس شہر کے, ہی ول بی دا اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ دیٹ ہاؤ اینڈ فار وٹ پرپزز ون کین بی ٹیکن ان ٹو کسٹڈی. زبانی طور پر کسٹڈی میں کسی کو نہیں لیا جاتا, چاہے وہ حفاظتی تحویل ہے یا ادروائز ہے.
دوسری جانب انصاری حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن اور وکیل یاسر لطیف ہمدانی کہتے ہیں کہ آسیہ بی بی اگر کسی غیر ملکی سفارت خانے میں ہیں تو انہیں آزاد ہی تصور کیا جائے گا.
اکویٹل جب ہو جاتا ہے تو اسینشلی اٹ بیکمز میٹر آف کہ ان کو اگر آزاد کر دیا گیا ہے تو پھر وہ آزاد ہوں گے. ان کی سیکیورٹی کے لیے اگر ان کو کہیں رکھا گیا ہے تو یہ تو گرفتار کرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید کسی اور ادارے یا انٹرنیشنل ایمبیسی یا کسی فورن ایمبیسی کے پاس غالباً اس وقت موجود ہیں فورن سوائل پہ, کیونکہ فورن ایمبیسی فورن سوائل ہوتا ہے. جو آئینی حقوق ان کے ہیں آرٹیکل 15 کے, اس کے تحت وہ کہیں بھی جا سکتی ہیں اور کسی طرح بھی پرسسٹ کر سکتی ہیں اپنی نارمل زندگی.
پنجاب کے ضلع ننکانہ کے گاؤں میں آسیہ بی بی پر گاؤں کی خواتین نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے تھے. 2010 میں سیشن عدالت اور 4 سال بعد ہائی کورٹ نے آسیہ بی بی کو موت کی سزا سنا دی تھی اور وہ پاکستان میں یہ سزا پانے والی پہلی خاتون بن گئی. تاہم سپریم کورٹ نے حال ہی میں انہیں الزام ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا تھا.
آسیہ بی بی کے بارے میں یہ رپورٹ آصف فاروقی کی تھی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی رشتہ دار خواتین کی علامتی بھوک ہڑتال کوئٹہ شہر میں جاری ہے. آج لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان سے اظہار یکجہتی کیا اور پریس کلب کے باہر ان کے ساتھ دھرنا دیا. علامتی بھوک ہڑتال کرنے والی خواتین کے ساتھ 2 کم عمر بہنیں بھی شامل ہیں جن کا بھائی گزشتہ 2 سال سے لاپتہ ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم, ان کی یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
رونے کی آواز چھوٹی بچی انسا بلوچ کی ہے, جو کہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ 400 کلومیٹر دور خاران سے اپنے بھائی عامر بلوچ کی بازیابی کا مطالبہ لے کر کوئٹہ آئی ہے. وہ گزشتہ 3 روز سے کوئٹہ پریس کلب کے باہر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ میں ان خواتین کے ساتھ احتجاج پر بیٹھی ہے جو کہ اپنے رشتہ داروں کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتال پر ہیں. انسا اور ان کی بہن کا کہنا ہے کہ ان کا بھائی پولی ٹیکنک کالج کوئٹہ کا طالب علم ہے, جنہیں 2 سال قبل ایک آپریشن کے دوران خاران سے لاپتہ کیا گیا.
میرے بھائی کو لے گئے اور اس کو 2 سال ہوئے ہیں, ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ کب آئے گی, وہ کیسی ہے اور کہاں پر ہے. میری بھائی کو جب تک نہیں لائے ہم یہاں سے نہیں اٹھتے, ہم یہاں پر بیٹھے رہتے جب تک میری بھائی کو نہیں لائے.
اگرچہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتال گزشتہ 10 سال سے جاری ہے, لیکن اس ماہ کے آغاز سے آواران سے تعلق رکھنے والے لاپتہ طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی خواتین رشتہ داروں نے ان کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا. ان کے ساتھ دیگر خواتین نے بھی اپنے رشتہ داروں کی بازیابی کے لیے ان کے ساتھ علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی ہیں. ان میں نصیر بلوچ کی اہلیہ بھی شامل ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نصیر بلوچ کو 15 نومبر 2017 کو سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے کراچی میں یونیورسٹی روڈ سے ان کے 3 دیگر ساتھیوں کے ساتھ لاپتہ کیا.
میرے شوہر نصیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے بعد ہمارے بچوں کی کیا حالت ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا. میری بیٹی جس کی عمر بامشکل 6 سال ہوگی, وہ ہر وقت پوچھتی رہتی ہیں کہ بابا کب آئے گا. میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے سوائے سکوں کے کچھ بھی نہیں ہے. میں کس طرح ان معصوم بچوں کو مطمئن کروں کہ ان کے بابا کب آئیں گے.
خواتین کی علامتی بھوک ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ شام تک پریس کلب کے باہر دھرنا دیا. وہ اس موقع پر نعرے بازی کرتے رہے.
شبیر بلوچ کو
بازیاب کرو, بازیاب کرو.
عامر بلوچ کو
بازیاب کرو, بازیاب کرو.
تمام لاپتہ افراد کو
بازیاب کرو, بازیاب کرو.
اظہار یکجہتی کرنے والوں میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ملا بیرام اور دیگر کارکن بھی شامل تھے. ملا بیرام نے کہا کہ مبینہ ظلم اور بے انصافی کا سلسلہ بند کیا جائے.
ان بچوں پہ, ان عورتوں پہ رحم کرو, بند کرو,
اور بچوں کو رلانا بند کرو، عورتوں کو رلانا بند کرو، ہمیں جینے کا موقع دو۔
احتجاج کے شرکا سے حقوق انسانی کی کارکن جلیلہ ادھر ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لاپتہ افراد پر کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس موقع پر بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ، وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اور دیگر سیاسی رہنما اور کارکنوں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا کی ریاست گجرات میں سن 2002 کے فسادات کے دوران سابق رکن پارلیمان احسان جعفری احمد آباد کے گلبرگ رہائشی کمپلیکس میں مارے گئے تھے۔ احسان جعفری کی بیوہ زکیہ جعفری نے اس وقت کے ریاست کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی پر اس حملے کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ سپریم کورٹ کی قائم کردہ خصوصی تفتیشی ٹیم نے مودی اور ان کے ساتھیوں کو تمام الزامات سے بری کرتے ہوئے کلین چٹ دی تھی۔ بعد میں گجرات ہائی کورٹ نے بھی کلین چٹ کی رپورٹ کی توثیق کی۔ زکیہ جعفری نے مودی اور دیگر اہلکاروں کو کلین چٹ دیے جانے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ 19 نومبر کو ان کی عرضی کی سماعت کرنے والی ہے۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔
انڈیا کا سپریم کورٹ 19 نومبر یعنی پیر کو زکیہ جعفری کی اس درخواست کی سماعت کرنے والا ہے جس میں انہوں نے فسادات کے دوران اپنے شوہر کی ہلاکت کے معاملے میں ریاست کے اس وقت کے وزیراعلی نریندر مودی کو کلین چٹ دیے جانے کو چیلنج کیا ہے۔ گودھرا کی ٹرین میں کار سیوکوں کو زندہ جلائے جانے کے بہیمانہ واقعے کے بعد 28 فروری 2002 کو احمد آباد میں مسلمانوں کے رہائشی کمپلیکس گلبرگ سوسائٹی پر ہندوؤں کے ایک ہجوم نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں سابق رکن پارلیمان احسان جعفری سمیت 69 افراد مارے گئے تھے۔ احسان جعفری کی بیوہ زکیہ جعفری نے 2006 میں یہ مطالبہ کیا کہ پولیس فسادات کے سلسلے میں نریندر مودی، ان کے بعض وزراء اور کچھ اعلی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرے۔ سپریم کورٹ کی ایما پر ایک خصوصی تفتیشی ٹیم یعنی ایس آئی ٹی نے 2012 میں وزیراعلی مودی سے پوچھ گچھ کی تھی۔ ایس آئی ٹی نے انہیں فسادات یا کسی طرح کی سازش کے الزام سے بری کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے خلاف اس طرح کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 2012 میں ایک مجسٹریٹ عدالت نے مودی اور 57 دیگر سیاسی رہنماؤں اور سرکاری اہلکاروں کو کلین چٹ دیے جانے کے فیصلے کو جائز قرار دیا تھا۔ گزشتہ برس گجرات ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ زکیہ جعفری نے ایس آئی ٹی کی کلین چٹ کی رپورٹ اور مجسٹریٹ کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ایس آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ زکیہ جعفری نے جن 58 افراد کے خلاف شکایت درج کرائی ہے ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے۔ سپریم کورٹ نے زکیہ جعفری کی درخواست کی سماعت کے لیے 19 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایس آئی ٹی کی تفتیش کی بنیاد پر 2002 کے فسادات کے دوران 9 بڑے واقعات میں فسادیوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ تفتیش کے بعد درجنوں افراد کو عمر قید اور طویل قید کی سزائیں دی گئی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں چنوٹ کے گاؤں چک نمبر 136 کے شہری اس بات پر پریشان ہیں کہ اب وہ مسلمان ہیں یا نہیں اور کیا ان کا نکاح قائم ہے یا وہ بھی گیا۔ گاؤں میں تمام کنفیوژن پھیلانے کے ذمہ دار مبینہ طور پر اسی گاؤں کے امام مسجد ہیں۔ وہ گاؤں کے لوگوں کا دوسری بار نکاح پڑھوانے کے بعد اب تیسری بار پڑھوانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ ہے کیا؟ سنیے تفصیل فرد جاوید کی زبانی۔
چنیوٹ کے گاؤں چک نمبر 136 کے علاقہ مکینوں کے مطابق مقامی مسجد کے امام میاں خالد بشیر نے 10 روز پہلے اعلان کیا کہ گاؤں میں اہل تشیع کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کا نکاح اب ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ دوبارہ نکاح پڑھوائیں گے۔ اس گاؤں کے رہائشی قاسم علی تصور نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی بھانجی کا تعلق اہل تشیع سے تھا اور چند روز پہلے ان کے نماز جنازہ میں گاؤں کے لوگوں نے شرکت کی، لیکن مقامی مسجد کے امام نے اعلان کیا کہ اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے لوگ اب مسلمان نہیں رہے۔
تقریباً 40 لوگوں کے اس نے رات رات میں نکاح کروائے اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ نکاح جو آپ نے کروائے ہیں تو ان کو رجسٹر کرنا چاہیے، تو اس نے کہا، مولوی صاحب خالد بشیر صاحب نے کہا کہ یہ نکاح پہلے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اب ان کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کہتا ہے کہ یہ مکروہ ہو گئے ہیں اور ان کو دوبارہ، جو میں نے دوسری مرتبہ نکاح پڑھوائے تھے، ان کو دوبارہ نکاح بھی پڑھاؤں گا، کلمے بھی پڑھاؤں گا، تب اس کے بعد عدت بھی پوری کر کے اس کے بعد یہ نکاح ہوں گے، تب یہ نکاح ہوں گے۔
ان کے مطابق گاؤں کے امام مسجد میاں خالد ایک فتویٰ بھی لے کر آئے، جس کے بعد اہل علاقہ نے ان کی بات مان لی۔ اسی معاملے پر اہل علاقہ کے مطابق مقامی افراد پولیس کے پاس درخواست بھی لے کر گئے، تاہم ڈی پی او چنیوٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی درخواست نہیں آئی، لیکن وہ ان خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اگر ایک گاؤں میں 30-40 لوگوں سے کسی نے نکاح پڑا ہے، یہ کیا آفینس ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں تاکہ میں اسے اپنے آپ کو کلیئر کروں۔ اب یہ ایک دور دراز علاقہ ہے، غریب سی تحصیل ہے، اس کے کونے میں کسی میں کچھ انسیڈنٹ ہوا، میرے نوٹس میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں، آپ بتا رہی ہیں، میں ابھی جا کے اس کو ضرور چیک کروں گا، تو جو بھی بات ہوئی پھر میں اس کے بارے میں اگر آفیشلی کچھ ہوتا ہے، کوئی کرمنل افینس ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس طرح کی جتنے ایشوز ہیں اس پہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے۔
واضح رہے کہ ملک میں قومی ایکشن پلان میں اشتعال انگیز تقاریر کرنے، لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کو روکنے اور نفرت پر مبنی مواد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی لازمی قرار دی گئی ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
حالت حضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، ابھی باقی ہیں نا 2-3 منٹ۔ آئیے میں آپ کو سائنس کے شعبے میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ تفصیل آپ کو bbcurdu.com پہ مل جائے گی، لیکن میں جب جاتا ہوں اپنی سائٹ کے اوپر تو عموماً سائنس پر میری نظر رہتی ہے، خاصی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی ایجادات کے بارے میں، کبھی ٹیکنالوجی کے بارے میں، اور کبھی کبھار ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ جن کو سن کر آدمی یا پڑھ کر آدمی سوچنے پر بار بار مجبور ہو۔ مثلاً خبر ہے کہ دنیا بھر میں بچے پیدا کرنے کی شرح میں زبردست کمی۔ اچھا، پہلے اضافے کا رونا پیٹا جاتا تھا، اب زبردست کمی۔ کہا یہ گیا ہے کہ دنیا کے تقریباً 50% ممالک میں ایک بیبی بسٹ آ رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنی آبادی برقرار رکھنے کے لیے درکار بچے پیدا نہیں کر رہا۔ اب ہے نا فلسفے کی بات۔ تفصیل کے لیے جائیں ذرا bbcurdu.com پر جائیں۔ اور ایک اور خبر جس پہ خاصا مجھے تعجب ہوا کہ مصر کے مقبروں میں بلیوں کی حنوط شدہ لاشیں ملی ہیں، جو تصاویر اور فیچر جہاں پر ہیں وہاں پر آپ کو یہ خبر ملے گی۔ اس نے بھی خاصا توجہ اپنی طرف مرکوز کی تھی۔ اور تو اور، کیا لاہور اور امرتسر کے درمیان ایسا ہو سکے گا؟ ترکی اور یونانی قبرص کے درمیان 8 سال بعد نئی سرحدی راہداریاں کھولی گئی ہیں۔ ترکی اور یونانی زبان بولنے والوں کے درمیان منقسم اس جزیرے پر پہلے بھی کچھ راہداریاں موجود تھیں جہاں سے لوگ سرحد پار کر سکتے تھے، لیکن اب کی کیا تفصیل ہے؟ اچھا، اگر اس کی ہو سکتی ہے تو کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان، امرتسر اور لاہور کے درمیان اس راہداری کو کچھ کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے؟ اور ہاں، دنیا میں تیز ترین سپر کمپیوٹر کون سا ہے؟ آپ کہیں گے امریکہ کا ہے، چلیں جواب مان لیا درست۔ پوچھوں دوسرے نمبر کا کہاں ہے تو ذرا سا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ یقین کریں کہ دنیا کا سب سے تیز سپر کمپیوٹر چین کا ہے، لیکن ہر گلٹر یا ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں ہوتی نا، تو اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا، سنبھال لیجیے گا، اس کے بعد توجہ فرمائیے گا۔ اسی کے ساتھ میں کہنے والا تھا کہ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن مجھے پھر اطلاع ملی کہ نہیں بھائی، ابھی تو 1 منٹ اور باقی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور مذہبی مساوات کا نمونہ تھا۔ تفصیل میں جائیں گے تو لکھا گیا وہاں پر، جو لکھا گیا میں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اتنی ساری باتیں میں کو زبانی تو نہیں کہہ سکتا نا۔ ایک بار مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے وزیر خارجہ فقیر عزیز الدین سے کہا، ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ، ان کا وزیر خارجہ فقیر عزیز الدین، ہاں تو ان سے کیا کہا؟ رب چاہتا ہے کہ میں ہر مذہب کو ایک نظر سے دیکھوں، اسی لیے رب نے مجھے صرف ایک ہی آنکھ دی ہے۔ آیا فلسفہ سمجھ میں؟ کہا جاتا ہے نا رنجیت سنگھ کے سلسلے میں کہ ان کی ایک آنکھ تھی اور وہ سب کو ایک نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ معصوف نے اس کا استدلال یہ پیش کیا کہ رب مجھے چاہتا ہے کہ میں ہر مذہب کو ایک نظر سے دیکھوں، تو دیکھ لیجئے میں ایک ہی نظر سے تو دیکھتا ہوں۔ bbcurdu.com کی تھی یہ رپورٹ، بلکہ جائیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو صاحب، یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نصر جہاں، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے پیملا اسٹیلا ٹیلر۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں کم از کم 6 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی کابینہ جنوبی سرحد پر مزید فوج بھیج کر آپریشن کا دائرہ کار وسیع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے صحافی جیم کوسٹا پر پابندی لگائے جانے کے فیصلے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے عملے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی اور جنوبی جنگلات میں لگی آگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 44 ہو گئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز پاکستانی ہم منصب کو فون کرتے ہوئے دیگر معاملات کے علاوہ آسیہ بی بی کے معاملے پر بھی بات کی۔ افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے غزنی میں طالبان کے حملوں کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں شہری گھر بار چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔